بدھ 18 جون کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. عراق میں سنی شدت پسندوں نے ملک میں تیل کے سب سے بڑے کارخانے پر حملہ کیا, اس کے پیچھے حکمت عملی ہے کیا؟
ان کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ ریفائنری کو بند کرا دو اور آپ آج کی جو وہاں کی آرمی ہیں, آفیشیل فورسز ہیں, ان کو جو آئل مل رہا تھا وہ ملنا بند ہو جائے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ العراق و شام کے جنگجوؤں نے ملک میں تیل کے سب سے بڑے کارخانے پر حملہ کیا ہے, جبکہ شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان دارالحکومت بغداد سے 60 کلومیٹر دور بقوبا کے مقام پر لڑائی بھی جاری ہے. ثنا گلزار.
شدت پسندوں نے دارالحکومت بغداد سے شمال کی جانب 210 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کارخانے کے 75% حصے پر قبضہ کر لیا ہے. کارخانے میں اضافی پرزوں کے گودام سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں اور اطلاعات کے مطابق وہاں موجود تیل کے ذخائر کو بھی نقصان پہنچا ہے.
ادھر بھارت کی وزارت داخلہ خارجہ نے کہا ہے کہ عراق کے شہر موصل میں تعمیرات کے شعبے میں کام کرنے والے 40 بھارتی شہریوں کو اغوا کر لیا گیا ہے. بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کے مغوی شہریوں کو عسکریت پسندوں کے زیر قبضہ علاقے میں رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق 50 نرسیں بھی شہر تکریت میں پھنسی ہوئی ہیں. پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں خصوصی عدالت میں بیان دیتے ہوئے سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ملزم کے خلاف وزیر اعظم سیکرٹریٹ کی ہدایت پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سیکرٹری داخلہ شاہد حسن خان نے, جو اس مقدمے میں شکایت کنندہ بھی ہیں, عدالت کو بتایا کہ 26 جون 2013 کو وزیر اعظم سیکرٹریٹ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا تھا جس میں پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ پر غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے کاروائی کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس خط کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے کے افسران پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس نے پرویز مشرف پر لگائے گئے الزامات سے متعلق تفتیش کی. انہوں نے کہا کہ اس تفتیش سے متعلق وزارت قانون سے بھی رائے لی گئی اور ان کے بقول ایسے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں جس سے ملزم کو مجرم گردانا جا سکتا ہے.
پاکستان کے شہر لاہور کے اقبال ٹاؤن میں متحدہ قومی موومنٹ کی رکن قومی اسمبلی طاہرہ آصف پر ان کی گاڑی کے اندر فائرنگ کی گئی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئیں. طاہرہ آصف کو فوری طور پر شیخ زید اسپتال پہنچایا گیا جہاں کئی گھنٹے ان کا آپریشن جاری رہا. پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سیون میں جاری لال شہباز قلندر کے عرس میں 2 روز کے دوران شدید گرمی اور سمندر میں نہاتے ہوئے کم از کم 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حیدرآباد سے علی حسن.
قلندر لال شہباز کے عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین آتے ہیں. منگل کے روز سے شروع ہونے والی تقریبات کے دوران 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عیدی مرکز کے ترجمان معراج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 14 افراد لاوارث تھے. انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر افراد گرمی کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ 4 افراد قریبی نہر میں نہاتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں. عیدی مرکز کے مطابق شناخت ہو جانے والے افراد کی لاشیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں.
افغان صدر حامد کرزئی نے اس امکان کو رد کیا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ سے منسلک گروہ دوبارہ طاقتور ہو سکتے ہیں. نوشین عباس.
کابل میں بی بی سی کی نامہ نگار لیز ٹوسیٹ سے بات کرتے ہوئے صدر کرزائی کا کہنا تھا کہ جو عراق میں ہو رہا ہے وہ افغانستان میں کبھی نہیں ہو سکے گا. افغان صدر نے کہا کہ 9/11 کے بعد صدر بش کی دہشت گردی کے خلاف جنگ افغان گھروں اور دیہاتوں میں نہیں لڑی جانی چاہیے تھی. بظاہر پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ افغانستان کی سرحدوں سے باہر شدت پسندوں کی پناہ گاہوں میں لڑی جانی چاہیے تھی.
ادھر افغانستان کے صدارتی انتخابات کے امیدوار عبداللہ عبداللہ نے دھاندلی کے الزامات کے تحت ووٹوں کی گنتی کا عمل فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. یوکرین کے صدر نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کی پیشکش کی ہے تاکہ روس حامی باغیوں کو ہتھیار ڈالنے کا موقع مل جائے. یوکرین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق پیٹرو پروشنکو کا کہنا تھا کہ امن منصوبے کو جلد ہی نافذ العمل کر دیا جائے گا. اس اعلان سے ایک روز قبل ہی یوکرینی صدر کی روسی صدر ولادیمیر پیوتن سے فون پر بات چیت ہوئی تھی. جاپان میں بچوں پر جنسی تشدد کی تصاویر رکھنے پر پابندی عائد کرنے کے بعد 5واں ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے جس میں یہ پابندی لگائی گئی ہے. نئے قانون کے مطابق جس شخص کے پاس ایسی تصاویر ملیں اسے 1 برس قید یا $10,000 تک جرمانہ کیا جا سکے گا. اور بالی ووڈ اداکارہ عائشہ گپتا نے بی بی سی کو خصوصی ملاقات کے دوران بتایا ہے کہ انہیں سانولے رنگ کی وجہ سے تعصب کا شکار ہونا پڑا. شمائلہ خان.
ایشا گپتا نے بتایا کہ انہیں اپنے خاندان میں ہی سانولے رنگ کی وجہ سے تعصبات کا شکار ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن بہت گوری ہیں، اسی وجہ سے ان کے مقابلے میں ان کی بہن کو زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ ایشا گپتا نے بتایا کہ وہ گورے پن کو بالکل پروموٹ نہیں کرتی۔ انہوں نے ایسے تمام اشتہارات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جن میں گورے پن کو خوبصورتی کا معیار سمجھا جاتا ہے اور اسے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپنی نئی فلم میں وہ انتہائی مختصر لباس میں نظر آئیں گی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائی آج چوتھے دن بھی جاری رہی۔ آج میران شاہ پر الصبح ایک ڈرون حملہ ہوا اور میر علی میں آج کچھ دیر کے لیے کرفیو میں نرمی بھی کی گئی۔ میر علی سے نکل کر سینکڑوں لوگوں نے بنو کا رخ کیا ہے۔ فوج کہتی ہے کہ وہ علاقے کو دہشت گردوں سے صاف کرنا چاہتی ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ مقامی لوگوں کی مدد کر سکے، لیکن نقل مکانی پر مجبور ہونے والے افراد کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور وہ غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو لوگ گھر بار چھوڑ کر علاقے سے نکل رہے ہیں وہ بتاتے ہیں،
تارا علاقہ فوج کے قبضے میں اور یہ گاڑی جو ہے یہ چیک پوسٹ سے لے سیدگیر چیک پوسٹ سے لے کر میرلی تک یہ قافلہ ابھی تک محصور ہے۔ لوگ پیدل آ رہے ہیں، بین سے گائیں، اس کے پاس ہے بوڑھا، یعنی جو سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ جانور جیسا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بہتر تھا کہ اوپر سے ایٹم بم کافی تھا، ایٹم بم تاکہ سارا علاقہ خاموش ہو جاتا ہے۔
اور اس کا اور شمالی وزیرستان میں جاری لڑائی کا احوال سنیے گا سیربین میں آگے چل کر۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عراق کی خبر سے۔ عراق کے مختلف شہروں پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق و شام یا آئسس کہلانے والی تنظیم کے قبضے اور دیگر شہروں کی جانب ان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کی وجہ سے ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ آج بائیٹی میں تیل کی ایک ریفائنری پر شدت پسندوں نے حملہ کیا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے۔
عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے گزشتہ ہفتے موصل شہر کے سنی شدت پسندوں کے قبضے میں جانے کے بعد فوج کے چار سینئر اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ شدت پسند تنظیم آئیسس کے مسلح گروہ دارالحکومت بغداد کی جانب تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں، جبکہ شہر میں لوگوں نے خوراک اور پانی کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے قبل عراق کی سیکیورٹی فورسز اور شیعہ ملیشیا نے مل کر ان جنگجوؤں کو باقوبہ شہر میں پسپا کیا جو بغداد سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ 7 میتالبی بغداد میں قائم اتحادی حکومت کے رکن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح بغداد میں آئیسس کے حملے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔
ہم تمام شہریوں کو مسلح کر رہے ہیں، تمام شہری مسلح ہیں۔ ہم نے ایک بڑی تعداد میں رضاکاروں کو رکھنے پر اتفاق کیا اور انہیں بغداد کے ارد گرد کے ان علاقوں میں تعینات کیا جائے گا جہاں مسلح افواج موجود ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی اجنبی نہ آئے۔ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ فوج کے تمام دستوں کے درمیان مناسب مواصلاتی رابطہ ہو اور ان کے پاس کافی مقدار میں غذا موجود ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئیسس کے خلاف جارحانہ کارروائی جاری رہے تاکہ انہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملے۔
مسٹر مطالبی کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں بغداد پر آئیسس کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔
بغداد کی شہری اور فوج شہر کی حفاظت پر مامور ہیں، حملہ کرنے والوں کے پاس اتنی تعداد ہی نہیں ہے کہ وہ بغداد میں داخل ہوں یا اس کے قریب بھی آ سکیں۔ بغداد کے مضافات میں تمام خفیہ ٹھکانے ختم کر دیے گئے ہیں۔
آئیسس نے بغداد کے شمال میں واقع سمارا شہر پر بھی قبضے کی کوشش کی تھی۔ ابراہیم سلمان خلف ایک پولیس اہلکار ہیں جن کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ وہ سمارا میں رضاکارانہ طور پر آئیسس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔
مقاتلین عدد قلیل،
جنگجوؤں کی تعداد بہت کم ہے لیکن ان کے پاس اچھے ہتھیار ہیں، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ ان پر گولی چلائیں یا ان کے کسی ساتھی کو قتل کریں، وہ کسی خوف کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ عراق کے خلاف ہیں اور ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر جنگجو عراقی نہیں ہیں، وہ لیبیا، شام اور اردن سے ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق لیبیا سے ہے۔
ادھر ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ایران عراق میں شیعوں کے مقدس مقامات کے دفاع کے لیے ان افراد کے خلاف کارروائی کرے گا جنہیں وہ قاتل اور دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ عراق کی سیکیورٹی فورسز اور شیعہ ملیشیا کی بغداد کی جانب پیش قدمی کرنے والے سنی شدت پسندوں کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے سے جاری شدت پسندوں کی کارروائیوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ عراق میں شیعوں کے 4 مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ایران کے عزم پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔
در زمینے اعتاب مقدس
شیعہ اماموں کے مقدس مقامات کربلا، نجف، بغداد میں خادمیہ اور سمارا کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں تمام طاقتور قوتوں اور ان کے قاتلوں اور دہشت گردوں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایرانی قوم ان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔
عراق سے آنے والی تازہ رپورٹس کے مطابق سنی شدت پسندوں نے ممکنہ طور پر ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری پر قبضہ کر لیا ہے۔ بائیجی میں واقع ریفائنری میں مزدوروں اور اہلکاروں کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے رات گئے حملہ کیا اور ریفائنری پر قبضہ کر لیا، لیکن سیکیورٹی فورسز نے اس خبر کو مسترد کیا ہے۔ عراق کی فوج نے ایک جوابی کارروائی میں گن شپ ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کیا ہے، ان میں سے ایک میزائل تیل کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک پر لگا جس سے آگ کے شعلے بھڑکے۔
بی بی سی کے نام نگاروں کا خلاصہ کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا شمائلہ خان سے۔ عراق میں سنی شدت پسند تنظیم آئسس کی موصل سمیت مختلف شہروں پر قبضے اور بغداد کی جانب تیزی سے پیش قدمی پر خطے اور خطے کے باہر کے ممالک تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور امریکہ اور ایران دونوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اس مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کے تعاون کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں نے باتھ سپائی یونیورسٹی میں سیاسی تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک سے اس صورتحال پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ پہلے تو امریکہ کہتا تھا کہ مسئلے کی وجہ ایران ہے، لیکن اب اسی مسئلے کا حل ایران تصور کیا جا رہا ہے، تو کیا واقعی اس کو امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی کہا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں جی، جیسے وہ بین الاقوامی تعلقات میں کہتے ہیں کہ پرماننٹ فرینڈز اور پرماننٹ اینیمیز نہیں ہوتے، صرف پرماننٹ انٹرسٹس ہوتے ہیں، تو یہ ساری انٹرسٹ اورینٹیڈ پالیسی ہے۔ ایک طرف ویسٹ کی جو پاورز ہیں وہ اپنے آپ کو کیچ 22 کی سچویشن میں پاتی ہیں، کیونکہ پہلے ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے عراق پہ، افغانستان پہ حملے کیے اور وہاں ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے، جو آج ہو رہی ہے، وہ اسی کا نتیجہ ہے، اور خاص طور پہ عراق پہ حملے کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے، تو ایک طرف تو یہ اعتراض ہے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ انوالو ہونے سے کتراتے ہیں، اور دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ انٹائر مڈل ایسٹ میں ویسٹ کے اور باقی دنیا کے آئل اور ادر وائز جیو پولیٹیکل انٹرسٹس ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی محفوظ کیا جائے۔ تو درمیان میں جو مین ایکٹرز ہیں وہ سعودی عربیہ اور ایران ہیں اور ساتھ ہی ترکی ہیں، تو ویسٹ کی کوشش یہ ہوگی کہ ترکی اور سعودی عربیہ تو آلموسٹ ان کے ساتھ ہیں، تو کسی طریقے سے ایران کو اگر دوست نہیں بنایا جا سکتا تو نیوٹرلائز کیا جائے۔ تو اس لیے میرے خیال میں نئے ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں، جنہوں نے ابھی اپنا ایک سال عہدے میں مکمل کیا ہے، ان کی تعلیم بھی مغربی ہے اور وہ کچھ حد تک ماڈریٹ بھی ان کی نگاہ میں سمجھے جاتے ہیں، تو میرا خیال میں ایک ان کو عراق کے ایشو سے اوپننگ مل گئی ہے کہ ایران سے اپنے تعلقات ری ڈیفائن کریں۔
لیکن اگر خطے میں دیکھا جائے تو اگر آئسس عراق میں جو ہے اس کے خلاف وہ ایک طرح سے اتحادی بن جائیں، لیکن شام میں صورتحال کیا ہوگی؟ ایک طرف ایران ہے اور روس، اور دوسری طرف باقی مغربی ممالک۔
شام کی صورتحال پہ اب یہاں زیادہ اتنی تشویش نہیں ہے جتنی عراق پہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ شام میں جو سٹیٹس کو ہے اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے مغرب میں، اگرچہ پریزیڈنٹ اسد کے خلاف کافی اعتراضات ہیں، اور دوسرا جو عراق کی صورتحال ہے وہ میرے خیال میں کافی گمبھیر ہے۔ اس میں چونکہ مغرب کی اتنی انوالومنٹ رہی ہے، اتنی جانیں گئی ہیں ہر طرف، عراقیوں کا قتل و خون ہوا ہے، اور پھر آئل پالیٹکس ہے، اور پھر اس کے علاوہ گلف اور سعودی عربیہ اور ایران کے حوالے سے بھی یہاں کافی اس کے ریمیفیکیشنز ہیں، اس کے اثرات پر۔
اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ عراق جنگ کا جواز نہیں تھا، تو اگر تھوڑی سی امریکی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ بات کریں، کیونکہ امریکہ کی ہی رہنمائی میں یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو جیسے عراق میں جو صورتحال ہے، افغانستان میں جو صورتحال ہے، شام میں جو ہے، اس کو کیا امریکی خارجہ پالیسی کی بڑی ناکامی سمجھا جائے، یا پھر یہ ان کی کامیابی ہے، یہی چاہتے تھے صورتحال؟
پریزیڈنٹ اوباما پہ یہی اعتراض ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس مڈل ایسٹ کو سٹیٹس کو میں چھوڑ دیا اور ایکٹیو جو امریکن انوالومنٹ تھی ڈپلومیٹک لیول پہ اور ملٹری لیول پہ اس کو کم کیا بلکہ اس کو آئسولیٹ کر دیا. تو میرے خیال میں یہ ریپبلکن سینٹیمنٹ ہے امریکہ کے زیادہ تر لوگ اور برطانیہ میں بھی زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں ملٹریلی انوالو نہیں ہونا چاہتے. میرا خیال ہے امریکہ کو کنسرن تو یہی ہے کہ عراق اگر ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے اور اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں, کردش ایریا آلموسٹ علیحدہ ہو چکا ہے, آئسس اندر آ جاتا ہے, تو اس سے نوری المالکی کی بھی پوزیشن کافی ویک ہوتی ہے. اگرچہ پہلے شیعہ سنی کارڈ کچھ حد تک استعمال کیا گیا لیکن اب یہ جو شیعہ سنی کانفلکٹ بن رہی ہے عراق میں یہ میرے خیال میں مینج ہونے سے باہر جا چکی ہے, اور اس میں میرے خیال میں سعودی عربیہ کو بھی زیادہ کنسرن ہو رہا ہے اور ایران کو بھی ظاہر ہے کنسرن ہے اور مغرب کو بھی کنسرن ہے. لیکن اب سوالیہ نشان یہ ہے مغرب میں کہ کس حد تک انوالومنٹ کی جائے, کیا ڈرونز کے ذریعے نوری المالکی کی حکومت کی ہیلپ کی جائے یا کچھ زیادہ ملٹری ایڈوائزر بھیجے جائیں. لیکن یہ جو عراق کی فوج کا ڈیبیکل ہوا ہے میرے خیال میں اس سے سب شاکڈ ہیں کہ اتنے جلدی عراق کی فوج جس کو امریکیوں نے نیٹو نے ٹرین کیا تھا اور جس پہ کافی حد تک یہ ڈیپینڈ کیا جا رہا تھا اور خاص طور پر جنرل پیٹریس اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اچھی ایفیشینٹ پروفیشنل آرمی ڈیولپ ہوئی ہے عراق میں, اس کا اتنے جلدی وہاں سے بھاگنا اور سرینڈر کرنا آئسس کے خلاف یہ سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا شاک ہے.
اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ موجودہ عراق کی جو سرحدیں ہیں وہ 20ویں صدی میں ان کا تعین ہوا 1930 کی دہائی میں, تو آگے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں مستقبل میں, کیا عراق کا یہی نقشہ ہوگا یا پھر اس کی تقسیم ہی آپ دیکھتے ہیں؟
دنیا میں تقریباً 150 ممالک کے جو بارڈرز ہیں وہ 20th سینچری میں ڈیمارکیٹ ہوئی ہیں اور زیادہ تر بارڈرز غیر حقیقی ہیں, ان میں مطلب ہے ایتھنسٹی اور سیکٹیرین جو ڈویژنز ہوئی ہیں اس سے کافی کشمکش پڑی ہیں, لیکن اب دوبارہ بارڈرز کو ختم کرنا اس سے بڑے مسائل جنم دے سکتے ہیں.
یہ تھے ڈاکٹر افتخار ملک. عراق میں سنی شدت پسندوں نے ملک میں تیل کے سب سے بڑے کارخانے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. میں نے تیل اور گیس کی صنعت کے ماہر اور جرید اپ سٹریم سے وابستہ صحافی نریندر تنیجا سے پوچھا کہ کیا اس حملے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر کوئی اثر پڑے گا.
دیکھیں آج جو ریفائنری پہ حملہ ہوا, قبضہ ہوا جیسی باتیں آ رہی ہیں, اس سے تیل کی قیمتوں کو لے کر کے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو ریفائنری ہوتی ہے اس میں ورلڈ میں کافی کیپیسٹی ہے کہ اگر وہاں کا تیل نہیں ملتا ہے تو باہر جو تیل ہے وہ دوسری جگہ سے مل جائے گا. جو اثر قیمتوں پہ ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جہاں تیل کی کنویں ہوتے ہیں, اگر ان پہ حملہ ہو جائے جو تیل کا پروڈکشن ہے کروڈ آئل کا, تب قیمتوں پہ اثر پڑتا ہے. ریفائننگ سے جو ہے پریشانی یہ ہو جائے گی کہ وہاں آس پاس کے لوگوں کو جو پیٹرول ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ضرورت کے لیے وہ ملنا بند ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ ریفائنری کو بند کرا دو جس سے آس پاس کا جو موومنٹ ہے اور آس پاس کی جو وہاں کی آرمی ہے لوکل جو آفیشیل فورسز ہیں ان کو جو آئل مل رہا تھا وہ ملنا بند ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اور اس سے جو ہے وہاں کے لوکل کمیونٹیز میں لوکل اکانومی میں پینک کریٹ کر دو. تو مجھے لگتا ہے اس کا یہ حصہ ہے. لیکن جہاں تک اور تیل کی قیمتوں کی بات ہے دنیا میں لے کر کے, اس سے اس پہ کوئی کسی طرح کا کوئی خاص نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑے گا.
اچھا تو ریفائنری پر قبضہ اتنا اہم نہیں ہے, کنوؤں پر اگر قبضہ ہوتا ہے
تیل کے جو کنویں ہوتے ہیں اور ان پہ اگر حملہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جو عراق سے 35 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تر وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, یورپ جاتا ہے, انڈیا, چائنا, جاپان, پوری دنیا کو جاتا ہے. اگر وہ جو تیل کے کنویں ہیں جو زیادہ تر سدرن عراق میں ہیں اور وہ زیادہ تر کنویں جو آپریٹ کرتی ہیں وہ برطانیہ کی, برٹن کی کمپنیاں ہیں, چائنا کی ہیں, جاپان کی ہیں, کوریا کی ہیں, فرانس کی ہیں, امریکہ کی ہیں, تو اس طرح کے کئی دیشوں کی ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ سارے وہاں لوگ وہاں کام کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں باہر کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں جو ان تیل کے کنویں جو ہے وہاں سے تیل نکالتے ہیں اور پوری دنیا کو بھیجتے ہیں. تو اگر وہ اس کی گرفت میں آتے ہیں, چوٹ میں آتے ہیں, تو جو آئل اکانومی ورلڈ کی ہے اور یا پوری گلوبل اکانومی ہے اس سے پھر پریشانی میں آ جاتی ہے. لیکن جہاں تک ریفائنری خالی آئے گا اس سے جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں انہیں کو زیادہ پریشانی ہوگی.
تو عراق کی جو تیل کی پیداوار ہے وہ دنیا کی کل تیل کی پیداوار کی کتنی فیصد ہوگی اندازن؟
دیکھیے عراق کے اندر آج تاریخ میں 35 ملین 35 لاکھ بیرل جو ہے تیل کا پروڈکشن ہوتا ہے, اور جیسے ہندوستان جیسے دیشوں کے لیے تو وہ دو جو سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ جو تیل ہے وہ وہیں سے آتا ہے, اور پوری دنیا کی اگر آپ کیپیسٹی اٹھا کر دیکھتے ہیں جتنا وہاں پہ پروڈکشن ہوتا ہے, تو اس میں عراق کی جو رول ہے گا وہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کافی بڑا اس کا رول ہے گا, اور آنے والے سمے میں تو عراق کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2020 تک دنیا کا سب سے بڑا تیل پروڈیوسر بن جائے گا, ایون سعودی عربیہ سے بڑا, کیونکہ وہ سعودی عرب سے ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے جہاں تک تیل کی بات ہے تیل کا پروڈیوس کرنے کے لیے. تو آئل انڈسٹری کے حساب سے جو عراق ہے وہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے, اور وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ آئل کا سپر پاور جو ہے آنے والے 10 سال میں بننے کی اور چل رہا ہے, لیکن اگر یہ جس طرح سے وہاں حالات بنے ہوئے ہیں اور یہ حالات بے قابو ہوتے ہیں تو وہ ملک جو آج وہ دیش جو آنے والے سمے میں آئل کی سپر پاور بن سکتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ریورس ڈائریکشن میں چلا جائے اور واپس جو ہے وہ ایسی اکانومی وہاں کی ہو جائے کہ ملک جو ہے وہ خوشحالی کی جگہ جو غریبی کی طرف بڑھنا شروع کر.
یہ تھے تیل و گیس کی صنعت سے متعلق امور کے ماہر صحافی نریندر تریجا, جو عراق میں آج تیل کے سب سے بڑے کارخانے پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد کے ممکنہ اثرات پر بات کر رہے تھے. ادھر بھارت کی حکومت نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ عراق کے شہر موصل میں کام کرنے والے 40 بھارتی شہریوں کو اغوا کر لیا گیا ہے. انہیں کس نے اغوا کیا ہے اور انہیں کہاں لے جایا گیا ہے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. عراق میں 10,000 سے زیادہ بھارتی کام کر رہے ہیں. بھارت کی حکومت نے عراق میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اپنے ایک سفارتکار کو خصوصی ایلچی بنا کر عراق بھیجا ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
بھارت کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ عراق میں کام کرنے والے بھارت کے 40 ورکرز اغوا کر لیے گئے ہیں. ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ انہیں کس نے اغوا کیا اور انہیں کہاں رکھا گیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے دلی میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا,
بیسڈ آن انفارمیشن دیٹ وی ہیو گلینڈ فرام ا ورائٹی آف سورسز انکلوڈنگ دی انٹرنیشنل.
اکبر الدین کہہ رہے تھے کہ بین الاقوامی ہلال احمر سمیت کئی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کی بنیاد پر اب میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ وہ 40 بھارتی ورکرز جو طارق النور الہدا نام کی ایک تعمیراتی کمپنی میں کام کرتے تھے انہیں اغوا کر لیا گیا ہے. اکبر الدین نے بتایا کہ حکومت نے اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے رابطہ قائم رکھا ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا,
I cannot give you details because we do not know who is. What we know are from the humanitarian.
وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو کوئی تفصیل نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں اغواکاروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. جو بھی معلومات ہیں وہ ہمیں امدادی تنظیموں سے ملی ہیں اور انہیں بھی نہیں معلوم کہ ان ورکرز کو کہاں رکھا گیا ہے, اس لیے اس مرحلے پر اغواکاروں کے بارے میں کسی طرح کی قیاسارائی کرنا مناسب نہیں ہوگا. ایک اور سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ایک دوسرے مقام پر بھارت کی 46 نرسیں محفوظ ہیں اور انہیں کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے. یہ بیشتر نرسیں کیرلا ریاست کی ہیں. اغوا کیے جانے والے بیشتر بھارتی ورکرز کا تعلق پنجاب سے ہے. اغوا کیے گئے ورکرز کے رشتے دار بس ان کی صحیح سلامت واپسی کی دعائیں کر رہے ہیں.
یہی ہے سر, بچے گھر صحیح سلامت نہ سانو کچھ نہیں چاہیے. گورنمنٹ کا یہی ریکویسٹ ہے کہ جو انہوں کے کاغج پتر پورے کرن تے سارے بچے ملن.
وہ تے کال پورک جاندا ہے, جے کال پورک نو پتہ جو کچھ بھی جاندا ہے دے وچ تے اہی کچھ نہیں کہہ سکدے. سانو کچھ نہیں پتہ مصیبت کینی چ پھسے آ او کی ہے کی نہیں. کومنگ کر دے سارے بچے صحیح سلامت تھڈے کول آ جڑے سانو کچھ نہیں چاہیے.
بھارت کی حکومت اپنے سابق سفیر سریش ریڈی کو خصوصی ایلچی کے طور پر بغداد بھیج رہی ہے. ایک اندازے کے مطابق عراق کے اسپتالوں انفارمیشن اور تعمیراتی شعبے میں بھارت کے 10,000 سے زیادہ شہری کام کر رہے ہیں. ایک ورکرز کی بہن گرپندر کور نے بتایا کہ فون پر کل تک بات ہوئی ہے اور بظاہر یہ ورکرز محفوظ ہیں.
سر گل تو کل تک ہوئی ہے, کل 1:30 تک گل ہوئی ہے دو کواری, اور وہ کہہ رہا سی کہ سانو کھانا پینا مل رہا ہے, اسی فی الحال سیف ہاں, پر انڈیا آن واسطے جو بھی ڈاکومینٹس پاسپورٹس ویزا چاہیے ہے اور پیسے انہاں کول کچھ نہیں ہے, وہ چاہیے ہے کہ سر ٹوٹل وہ پنجابی منڈے 41 ہے اور نال انہاں دے بنگلہ دیشی بھی ہے, ملا کے 94 اور 96 دے قریب ہے.
ادھر بھارت کے مختلف چینل عراقی شدت پسندوں کے ذریعے حال میں جاری کیے گئے وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں جن میں انہیں عراقی فوجیوں کو گولی مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اس طرح کی خبروں سے عراق میں کام کرنے والے بھارتی ورکرز کے رشتے داروں کی مشکلیں اور بھی بڑھ گئی ہیں. شکیل اختر, بی بی سی دلی.
بھارت کی حکومت نے تصدیق کر دی ہے کہ عراق کے شہر موصل میں کام کرنے والے 40 بھارتی شہریوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ عراق میں تیل کے سب سے بڑے کارخانے پر سنی شدت پسند تنظیم آئسس نے آج حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ عراق میں اس تنظیم کی کا کارروائیاں اور کئی شہروں کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ان کی بغداد کی جانب پیش قدمی پر خطے کے اندر اور خطے کے باہر کے ممالک تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ عراق کی صورتحال ہی تھی ہماری آج کی بڑی خبر، اور اس کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کی تصاویر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تشریف لائیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا شمالی وزیرستان میں جاری فوج کی کارروائی کی تازہ اطلاعات۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں اب سنیے عبدالرشید شکور سے۔
عالمی کپ فٹ بال میں آج 3 میچز کھیلے جا رہے ہیں، جن میں ہالینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہے۔ ہالینڈ نے اپنے پہلے میچ میں عالمی چیمپئن اسپین کو 1 کے مقابلے میں 5 گول کی زبردست شکست سے دوچار کیا تھا۔ اسپین کی ٹیم بھی آج میدان میں اترے گی اور اس کا مقابلہ چلی سے ہے، جس نے پہلے میچ میں آسٹریلیا کے خلاف 3-1 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ آج کا تیسرا میچ کیمرون اور کروشیا کے درمیان ہے۔ کیمرون کو پہلے میچ میں میکسیکو نے 1 گول سے ہرایا تھا، اور کروشیا کی ٹیم بھی برازیل سے اپنا پہلا میچ 3-1 سے ہاری تھی۔ گزشتہ رات کھیلے گئے 3 میں سے 2 میچز ڈرا ہوئے، جن میں برازیل اور میکسیکو کا بغیر کسی گول کے برابر رہنے والا میچ بھی شامل ہے۔ حالانکہ اس میچ سے پہلے برازیل نے عالمی کپ میں میکسیکو کے خلاف آخری 3 میچز میں 11 گول داغے تھے، لیکن اس مرتبہ برازیل کی ٹیم غیر متاثر کن کھیل پیش کرتے ہوئے میکسیکو کے گول کیپر گلیرمو اوچوا کو 1 مرتبہ بھی چکمہ نہ دے سکی، جنہوں نے اس میچ میں شاندار گول کیپنگ کرتے ہوئے 6 گول بچائے۔ روس اور جنوبی کوریا کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا، لیکن بیلجیم نے 1 گول کے خسارے میں جانے کے بعد الجزائر کو 2-1 سے شکست دے دی۔ سری لنکا کے شوہر آفاق آف اسپنر متایا مرلی دھرن اس سال پاکستان کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سیریز کے لیے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کوچنگ کنسلٹنٹ ہوں گے۔ آسٹریلیا نے ان کی خدمات اس سیریز کے لیے حاصل کی ہیں۔ مرلی دھرن اس تقرری پر بہت خوش ہیں۔
I'm very much excited and I know Australian team is a very good side. And whatever I know, little bit of inputs, I can put.
مرلی کہہ رہے ہیں، میں بہت پرجوش ہوں، آسٹریلوی ٹیم بہت اچھی ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آسٹریلوی ٹیم کو مفید مشورے دے سکوں گا، اور اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ ان کنڈیشنز میں اسپنرز اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کے خلاف پورٹ آف اسپین ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل ختم ہونے پر 5 وکٹوں پر 310 رنز بنائے تھے۔ کریگ بیتھویٹ اور ڈیرن براوو نے سینچریاں اسکور کی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں عام شہریوں کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کیا بتاتے ہیں سنیے گا پروگرام کے اگلے حصے میں، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے محمد عبداللہ فاروقی سے۔
عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامی العراق و شام کے جنگجو بغداد کی طرف پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور شمالی اور مشرقی حصوں پر قبضہ جماتے جا رہے ہیں۔ جنگجوؤں نے ملک میں تیل کے سب سے بڑی آئل ریفائنری پر بھی حملہ کیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عراق کے شہر موصل میں تعمیرات کے شعبے میں کام کرنے والے اس کے 40 شہریوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سیون میں جاری لال شہباز قلندر کے عرس میں دو روز کے دوران کم از کم 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس امکان کو رد کیا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ سے منسلک گروہ دوبارہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ اور جاپان بچوں پر جنسی تشدد کی تصاویر رکھنے پر پابندی عائد کرنے کے بعد پانچواں ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے جس میں یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائی آج چوتھے دن بھی جاری رہی۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے زیادہ تر لوگوں کا اب کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں عام شہریوں کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورگزئی نے آج وزیرستان سے بنو پہنچنے والے افراد سے بات کی اور ہمیں یہ رپورٹ بھیجی۔
شمالی وزیرستان میں گزشتہ 4 دنوں سے جاری آپریشن میں پہلی مرتبہ مقامی انتظامیہ کی طرف سے آج صبح کرفیو میں نرمی دی گئی، جس کے ساتھ ہی سینکڑوں لوگوں نے گاڑیوں، ٹرکوں، موٹر سائیکلوں پر اور پیدل آتی ہوئے قافلوں کی شکل میں محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کی۔ مقامی انتظامیہ نے لوگوں کو علاقے سے نکالنے کے لیے مرحلہ وار پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے تحت پہلے دن میرلی سے لوگوں کا انخلاء کیا گیا، جبکہ کل میران شاہ سے لوگوں کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ نقل مکانی کرنے والے بیشتر افراد بنو پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اپنے طور پر کرائے کے مکانات، رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ میرلی کے علاقے سے موٹر سائیکل پر 4 بچوں سمیت بنو آنے والے ایک نوجوان محمد منصور سے جب پوچھا گیا کہ 4 دنوں میں کرفیو کے دوران ان پر کیا گزری،
جٹ سے بمباری کرتا ہے، گولہ باری کرتا ہے اور ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کرتا ہے اور تھوپوں سے گولہ باری کرتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے اور ہمارے لوگوں کا بہت سچویشن ہے اور ہم بہت تکلیف میں۔ ادھر بہت لوگ پیدل پر آ رہے ہیں، آپ خود دیکھ لیں گے، اور گاڑی کا مسئلہ ہے اور جانور کے ساتھ لوگ پیدل پر آ رہے ہیں، بہت تکلیف ہے، خوراک کی چیز نہیں ملتی۔
وزیرستان سے بنو شہر تک تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر کسی بھی علاقے میں حکومت کی طرف سے نقل مکانی کرنے والے افراد کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے شدید گرمی کے موسم میں خواتین اور بچوں سمیت پیدل اور گاڑیوں میں آنے والے متاثرین کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ تاہم میران شاہ بنو سڑک پر بعض مخیر اداروں اور عام لوگوں کی جانب سے متاثرین کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا تھا۔ میرلی کے ایک باشندے نیاز محمد نے بتایا،
سارا علاقہ فوج کے قبضے میں اور یہ گاڑی جو ہے یہ چیک پوسٹ سے لے سیدگی چیک پوسٹ سے لے کر میرلی تک یہ قافلہ ابھی تک محصور ہے۔ لوگ پیدل آ رہے ہیں، بین سے گائیں، اس کے پاس ہے بوڑھا، یعنی جو سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ جانور جیسا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بہتر تھا کہ اوپر سے ایٹم بم کافی تھا، ایٹم بم تاکہ سارا علاقہ خاموش ہو جاتا ہے۔
میرلی کے ایک اور باشندے عتیق الرحمان نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں میں زیادہ تر عام لوگوں کے مکانات نشانہ بنے ہیں۔
بولتا ہے نا کہ یہ فوج کی جو بات ہم لوگوں کو بتائی ہے نا کہ اس میں طالبان رہتا ہے، اس میں عوام رہتا ہے، اس میں دہشت گرد اتنا دہشت گرد، کل بھی بولا اس نے کہ ہم نے 172 دہشت گرد مارا ہے نا، اور ہمارا گھر دیکھو کتنا مارٹر گولے اس میں لگ گئے ہیں نا۔ میں دہشت گرد ہوں، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں عام آدمی ہوں، جی روزگار کرتا ہوں، بچوں کے لیے دو دن کا دو وقت کا روٹی گزارتا ہوں نا، کمانے کے لیے آتا ہوں نا۔ اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں حکومت کی بھی بولتے ہیں ہمارے حال پر رحم کرو۔
ادھر نیم خود مختار قبائلی علاقے ایف آر بکاخیل کے علاقے میں متاثرین کے لیے ایک کیمپ قائم کیا گیا ہے، لیکن اطلاعات ہیں کہ سہولیات کے فقدان کے باعث وہاں ابھی تک کوئی متاثرہ خاندان نہیں جا سکا ہے۔ زیادہ تر متاثرین بنو اور آس پاس کے علاقوں میں پناہ گزین ہیں، لیکن یہاں حکومت کی طرف سے متاثرین کے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپریشن اور گرمی کے ماری ہوئے وزیرستانیوں کی مشکلات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی بنو۔
اور آج قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایجنسی ہیڈ کوارٹر میران شاہ کے قریب امریکی جاسوس طیارے کے حملے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی ہے۔ سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ حملہ ڈانڈے درپاخیل کے علاقے میں درگاہ منڈی کے قریب کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جاسوس طیارے نے ایک مکان پر 2 میزائل داغے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جاسوس طیارے آج صبح سے علاقے میں نچلی پروازیں کر رہے تھے۔ اس سال یہ دوسرا ڈرون حملہ ہے۔ لگ بھگ ایک ہفتہ پہلے جاسوس طیاروں نے رات کے وقت دو علیحدہ علیحدہ مقامات پر حملے کیے تھے، جس میں مقامی لوگوں کے مطابق 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شمالی وزیرستان میں 4 روز سے فوجی آپریشن جاری ہے، جس میں سیکیورٹی حکام کے مطابق شدت پسندوں کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ ادھر ایک اور واقعے میں خیبر پختونخوا کے شہر ہنگو میں نامعلوم افراد نے ایک گھر میں گھس کر اورکزئی ایجنسی سے تعلق رکھنے والے متاثرین پر فائرنگ کی، جس میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک اور ایک بچی زخمی ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار محمد آصف نے بتایا کہ خاندان کی زندہ بچ جانے والی خاتون کے مطابق رات کے وقت کچھ مسلح افراد نے مکان میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی۔ اس حملے میں ایک خاتون، 2 بچیاں، 1 لڑکا اور 3 مرد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1 بچی زخمی ہے۔ اس خاندان کے کل 9 افراد تھے۔ یہ واقعہ رات کے وقت ہنگو شہر سے کوئی 35 کلومیٹر دور بکرو بانڈا کے علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق یہ خاندان اس مکان میں کوئی 1 ہفتہ پہلے منتقل ہوا تھا۔ اس خاندان کا تعلق قبائلی علاقے اور اورکزئی ایجنسی سے بتایا گیا ہے۔ پولیس اہلکار نے کہا کہ خاتون نے بتایا کہ ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ جس مکان میں یہ خاندان رہائش پذیر تھا، اس کی 4 دیواری نہیں تھی اور خاتون نے پڑوسیوں کے گھر جا کر اپنی جان بچائی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر امریکہ برسوں سے پاکستان پر دباؤ ڈالتا آیا ہے کہ وہ شدت پسندوں کے محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرے۔ شمالی وزیرستان کے آپریشن کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے، لیکن کیا اس سے امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکیں گے؟ پاکستان کو امریکہ سے کتنی مدد مل رہی ہے اس آپریشن میں؟ سنیے برجیش اپادھیائی کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی کارروائی شروع ہوئی اور ساتھ ساتھ 6 مہینوں سے رکے ہوئے امریکی ڈرون حملے بھی۔ تو کیا یہ پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ آپریشن ہے؟ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان جین ساکی۔
Well, this is a government of Pakistan operation. We've long supported Pakistani efforts to extend their sovereignty throughout the country.
جین ساکی کہہ رہی تھیں کہ یہ حکومت پاکستان کا آپریشن ہے۔ پاکستان کے خود مختاری اور ملک میں استحکام بحال کرنے کی کوششوں کی امریکہ نے ہمیشہ سے حمایت کی ہے۔ یہ پوری طرح سے پاکستانی مہم ہے۔ امریکی وزارت دفاع کے بیان بھی بے حد نپے تلے ہیں۔ بی بی سی اردو کے ایک سوال کے جواب میں امریکی فوج کے ترجمان ایڈمرل جان کربی نے صرف پاکستانی فوج کی کامیابی کی امید جتائی۔
We obviously hope the operation that the Pakistani military is conducting is successful. The recent attacks in Karachi at the airport, I remind you.
ایڈمرل کربی کہہ رہے تھے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی یہ مہم کامیاب ہو، کیونکہ دونوں کا دشمن ایک ہی ہے۔ حال میں ہوئے کراچی حملے یہ یاد دلاتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو کس طرح کے خطرات کا سامنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں۔ کیا یہ واقعی صرف پاکستانی آپریشن ہے یا پھر امریکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت خود کو اس سے الگ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ گزشتہ برس تک امریکی نائب وزیر دفاع رہ چکے ڈیوڈ سڈنی کہتے ہیں،
I think the United States has realized for years that this is an operation that has to be Pakistani led, Pakistani initiated and Pakistan.
میری سمجھ سے امریکہ کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اس طرح کی کارروائی پاکستان کی رہنمائی میں ہی کامیاب ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے صرف فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی نہیں عوام کی حمایت کی بھی ضرورت ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ امریکی فوج اب زمینی مدد کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ان علاقوں سے ہٹ چکی ہے جہاں پاکستان سے بھاگ رہے شدت پسندوں کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈرون کے ذریعے اور خفیہ معلومات سے ضرور مدد ہو سکتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جہاں امریکہ کی خواہش ہے کہ اس مہم میں حقانی نیٹ ورک کا بھی خاتمہ ہو، وہیں پاکستان طالبان اور غیر ملک شدت پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو کیا آپریشن کی کامیابی کا معیار امریکہ اور پاکستان کے لیے ایک سا ہوگا؟ ڈیوڈ سڈنی۔
The purpose of the operation is to eliminate those forces that are hostile to Pakistan. Those forces are also hostile to the United States.
سابق نائب وزیر دفاع ڈیوڈ سڈنی کہہ رہے تھے کہ اس آپریشن کا مقصد ان لوگوں کو ختم کرنا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہی لوگوں سے امریکہ کو بھی خطرہ ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہوگا ایک محفوظ پاکستان، محفوظ افغانستان اور محفوظ امریکہ۔ امریکہ میں اس مہم کو لے کر جہاں ایک طرف یہ سوچ ہے کہ دیر آید درست آید، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شدت پسندی کے خلاف فوج کی اصلی جنگ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں ہونی ہے، اور وہ جنگ اس جنگ سے کہیں زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، واشنگٹن۔
ادھر افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ جو عراق کی صورتحال ہے اور جو عراق میں ہو رہا ہے وہ افغانستان میں کبھی نہیں ہو سکے گا. تفصیل سنیے سید انور کی رپورٹ میں.
حامد کرزئی افغانستان پر 13 سالہ حکمرانی کے آخری ہفتے صدر ہاؤس میں گزار رہے ہیں. افغانستان سے اس سال کے آخر میں نیٹو افواج انخلا کر رہی ہیں اور کچھ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ملک میں شدت پسندی کے حوالے سے عراق جیسے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن افغان صدر حامد کرزئی نے اس امکان کو رد کر دیا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ سے منسلک گروہ دوبارہ طاقتور ہو سکتے ہیں. صدر حامد کرزئی نے کابل میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو عراق میں ہو رہا ہے وہ افغانستان میں کبھی نہیں ہو سکے گا، اور انہوں نے اضافہ کیا کہ افغانستان میں القاعدہ موجود نہیں ہے.
پس آمدن جامعه جهانی به افغانستان و رفتن اونها امریکا و بعضی متحدینش به عراق فرق داره.
بین الاقوامی برادری که افغانستان میں آنا اور امریکی اور امریکہ کے متحدین افواج کی عراق سے نکل جانے میں ایک فرق موجود ہے. امریکی اور دیگر غیر ملکی افواج کی افغانستان سے انخلا کے بعد افغانستان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہماری ملک متحد رہے گی اور اس ملک میں پیش رفت اور ترقی ہوگی.
خوب میمارا و پیش میرا.
موجودہ صورتحال میں صدارتی انتخابات افغانستان کے لیے ایک اہم موضوع ہے. افغانستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ایک منتخب صدر اقتدار دوسرے منتخب صدر کے حوالے کرے گا، لیکن صدارتی انتخابات کے دوسرے دور منعقد ہونے کے بعد صدارتی انتخابات کے امیدوار عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ دوسرے دور میں بھی فراڈ ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ افغان الیکشن کمیشن کے ایک اعلی اہلکار برطرف ہو جائے. عبداللہ عبداللہ کے اس تازہ ترین اظہار خیال کے بعد بظاہر حالات پیچیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن صدر حامد کرزئی نے کہا کہ کسی بھی صورت میں افغانستان میں بحران نہیں آئے گا.
اول خوب بحران نہیں آیا، ہیچ وقت میں افغانستان
پہلے تو بحران نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں. صورتحال بہتر ہے، میں اسی ملک میں زندگی کروں گا. الیکشن میں جو بھی کامیاب ہو جائے اور صدارتی انتخابات کی پروسیس صحیح طریقے سے مکمل ہو جائے تو افغان قوم انتخابات کے نتائج کو قبول کریں گے، اور وہ صدارتی انتخابات کے امیدوار جو الیکشن ہار گیا ہے وہ بھی نتائج کو قبول کرے گی، اور جو جیت گیا ہے وہ قوم کی طرف جائے گی اور ملک میں بحران نہیں آئے گا. افغان صدر حامد کرزئی بی بی سی کے ساتھ اس انٹرویو میں امریکہ کے سابق صدر جارج بش پر بھی تنقید کیا ہے. صدر کرزئی نے کہا ہے کہ 9/11 کے بعد صدر بش کی دہشت گردی کے خلاف جنگ افغانوں کے گھروں اور دیہاتوں میں نہیں لڑی جانی چاہیے تھی. بظاہر پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ افغانستان کے سرحدوں سے باہر شدت پسندوں کے پناہ گاہوں میں لڑی جانے چاہیے تھی. سعید انور، بی بی سی، کابل.
اور افغان صدر حامد کرزئی کا یہ انٹرویو اگر آپ دیکھنا چاہیں ویڈیو شکل میں تو یہ آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. آئیے اب ذکر کرتے ہیں پاکستان میں سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کا. آج پاکستان کے سیکرٹری داخلہ نے سابق فوجی صدر کے خلاف غداری کے مقدمے میں خصوصی عدالت میں بیان دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم سیکرٹریٹ کی ہدایت پر اس مقدمے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
جسٹس فیصل عرب کی سربراہی میں خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کی. سیکرٹری داخلہ شاہد حسن خان نے، جو اس مقدمے میں شکایت کنندہ بھی ہیں، عدالت کو بتایا کہ 26 جون 2013 کو وزیر اعظم سیکرٹریٹ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا تھا جس میں پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ پر غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے کاروائی کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا. عدالت نے استفسار کیا کہ وہ خط کہاں ہے جس پر سیکرٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ وہ خط شاید سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے، تاہم انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ اس خط کی تصدیق شدہ کاپی عدالت میں جمع کروا دی جائے گی. سیکرٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ اس خط کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے افسران پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس نے پرویز مشرف پر لگائے گئے الزامات سے متعلق تفتیش کی. شاہد حسن خان کا کہنا تھا کہ اس تفتیش سے متعلق وزارت قانون سے بھی رائے لی گئی اور ان کے بقول ایسے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں جس سے ملزم کو مجرم گردانا جا سکتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے عدالت میں دستاویزات بھی جمع کروائیں۔ ملزم پرویز مشرف کے وکیل 24 جون کو ان پر جرح کریں گے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاق کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جو 23 جون سے اس درخواست کی سماعت کرے گا۔ اس درخواست میں وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ ملزم پرویز مشرف کے خلاف غداری سمیت دیگر اہم مقدمات درج ہیں اور ایسے حالات میں ملزم کا نام ای سی ایل سے نکالنے اور انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور آج سیربین میں مشہور موسیقار راحت فتح علی خان کا انٹرویو سنیے گا۔ سیربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں منہاج القرآن سیکرٹریٹ میں ہونے والے پولیس آپریشن کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کا عدالتی ٹرائیبیونل قائم کر دیا ہے۔ کل منہاج القرآن کے گرد رکاوٹیں ہٹانے کے عمل کے دوران پولیس آپریشن میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ لاہور سے علی سلمان کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سانحہ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے لاہور آپریشن کی کمانڈ کرنے والے 3 پولیس افسروں کو کل رات ہی معطل کر دیا تھا۔ آج پولیس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 11 خواتین اور 17 مرد پیش کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے پولیس کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے تمام 11 خواتین اور 3 بوڑھے افراد کو ضمانت پر رہا کر دیا، جبکہ 14 افراد کو عدالتی تحویل میں جیل بھجوا دیا گیا۔ پولیس نے مقدمے میں 40 کارکنوں کے علاوہ طاہر القادری کے صاحبزادے حسن قادری کو بھی نامزد کر دیا ہے۔ ان پر پٹرول بم دھماکے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی کمیشن میں ذمہ داروں کا تعین ہو جائے گا۔
موقع پہ جو لوگ اس صورتحال میں انوالو تھے ان کی طرف سے کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی تو وہ انکوائری رپورٹ میں آ جائے گی، لیکن دنیا نے یہ دیکھا بھی، رہا بھی اور سنا بھی کہ منہاج ٹرسٹ کی قیادت کس طرح سے اپنے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے اشتعال انگیز پیغامات بھیجتی رہی اور اشتعال جو ہے وہ دلاتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان پیغامات نے بھی اس صورتحال کی اشتعال انگیزی میں ایک رول جو ہے وہ ادا کیا ہے۔
پاکستان عوامی تحریک سربراہ طاہر القادری نے کینیڈا سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے جوڈیشل کمیشن قبول نہیں کریں گے اور انکوائری میں ان کا کوئی کارکن پیش نہیں ہوگا۔ منہاج القرآن سیکرٹریٹ میں آج سوگواریت چھائی رہی۔ تعزیت اور اظہار یکجہتی کے لیے سیاسی رہنماؤں کی آمد و رفت جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے احتجاج کیا، نعرے بازی کی اور واک آؤٹ کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما محمود الرشید نے کہا ہے کہ کمیشن کا قیام ایک ڈھکوسلہ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسلم اقاف کے رہنما چوہدری شجاعت حسین نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف مستعفی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہی انکوائری کی جائے۔ ملک کے مختلف شہروں میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ علی سلمان، بی بی سی، لاہور۔
پاکستان کی حکومت کے مطابق اس سال گندم کی بمپر پیداوار ہوئی ہے جو ملک کی مجموعی قومی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، مگر اقوام متحدہ کے خوراک کے عالمی پروگرام کے ایک ترجمان کے مطابق ملک کی 50% سے زیادہ آبادی اب بھی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن اس کو اس طرح کے عدم تحفظ کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ احمد رضا کی رپورٹ سنیے غزنفر حیدر سے۔
سرگودا کے اس کھیت میں ستار آرائیں کے کئی مہینوں کی محنت کا پھل اترا ہے۔ اس بار گندم کی فصل پہلے سے بھی اچھی رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ راتیں بھی فصل کے ساتھ بدلتی ہیں، مگر ستار کی زندگی اس اصول سے بے باک ہے۔ وہ پاکستان کے ان لاکھوں کاشتکاروں میں سے ایک ہیں جو دن رات محنت کر کے ملک کے لیے گندم اور دوسرے اجناس پیدا کرتے ہیں، مگر خود اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔
گوشت کا تو نام ہی نہ لیں، سبزی جو ہے اپنی ہو، ادھر کوئی لگائی ہوئی تو وہ کھاتے ہیں، بازار میں کوئی سستی ہو تو وہ لے لیتے ہیں، جو مہنگی ہے نئی سبزی ہے وہ تو صرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو 20 سے 25 بوری سالانہ ہماری مزدوری ہے، اس میں گزارا کرنا ہے۔ اگر زیادہ لیں گے تو ذمہ دار قرض لکھے گا، پھر 10 سال بھی لگ سکتے ہیں اتارنے میں۔
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان گندم اور چاول کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ برآمد بھی کرتا ہے۔ بڑے بڑے گوداموں میں حکومت گندم کا ذخیرہ کرتی ہے۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق اس سال بھی گندم کی اچھی پیداوار متوقع ہے، مگر پھر بھی ملکی آبادی کا بڑا حصہ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ایسا کیوں ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ خوراک کی قلت نہیں، کچھ اور ہے۔ پاکستان میں عالمی ادارہ خوراک کے ترجمان امجد جمال نے بتایا،
50% پاکستانیز ایک دن میں وہ 2100 کلو کیلوریز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس حد تک نہیں پہنچ پا رہے، یا ان کو وہ غذا اویلیبل نہیں ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس اس وقت بمپر کراپ موجود ہے، یا فوڈ اویلیبل ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، انمپلائمنٹ کی وجہ سے، یا اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان کی استطاعت سے باہر ہے۔
ملک کی اتنی بڑی آبادی کے غذائی عدم تحفظ سے دوچار ہونے کی ایک بڑی وجہ حکومت کے اس مسئلے کو سمجھنے میں ناکامی بھی ہے۔ وفاقی سیکرٹری برائے وزارت خوراک سیرت اصغر خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں،
ہم سرپلس گندم پیدا کرتے رہے اور وہ اس ملک میں کنزیوم ہوتی رہی ہے، تو وہ کہاں جاتی رہی ہے؟ اگر وہ لوگ کھاتے رہے ہیں اور وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ریکوائرمنٹ یونائٹیڈ نیشنز کی منیمم جو ہے اس کے مطابق ہے، تو آفٹر آل وہ کہاں جاتے ہیں؟
کئی ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک ملک کا معاشی نظام بہتر نہیں ہوتا اور لوگوں کی قوت خرید نہیں بڑھتی، اس وقت تک گندم کی اضافی پیداوار سے غذائی عدم تحفظ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
یہ تھے غزنفر حیدر۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں موسیقی کی۔ راحت فتح علی خان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حال ہی میں راحت فتح علی خان کا پہلا نان فلمی البم بیک ٹو لو ریلیز ہوا ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان راحت فتح علی خان سے ان کے کام اور اس البم کے بارے میں بات کی، سنیے ان کی گفتگو۔
ایکچولی اس میں صرف ایک گانا جو ہے جس کی جو مکسنگ ہے اور کچھ تھوڑا سا میوزک دیا وہ سلیم سلیمان صاحب نے دیا، باقی سارا جو میوزک ارینج کیا ہے وہ سہار علی بگا صاحب نے کیا ہے پاکستان میں، اور جس میں میری بھی دو سے تین کمپوزیشن میری ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے اس البم کو کلیبریٹ کیا ہے۔ ایک ڈیوٹ سانگ ہے کال رم جم ساون برسے، وہ میں نے گایا ہے اور شریا گھوشال جی نے گایا ہے، اور جس کا میوزک جو رم جم ساون برسے کا جو کمپوزیشن ہے وہ میاں یوسف صلاح الدین صاحب کی ہے۔
آپ کے شریا گھوشال کے ساتھ دو گانے کافی مشہور رہے ہیں، جیسے کہ باڈی گارڈ سے تیری میری پریم کہانی یا دبنگ سے دغا باز رے، راز کیا ہے؟
ایکچولی شریا جی بھی بہت دل سے گانا گاتی ہیں، جو بھی انہیں گانا دیا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہندوستان کی فیمیل سنگر ہیں وہ، اور میرا جہاں تک تعلق ہے میرا صوفی بیس میوزک سنگر اینڈ مائی بیک گراؤنڈ از کلاسیکل قوالی कवाली कवाल बच्चों का घराना, तो हमारी जो सिखलाई है और हिंदुस्तानी म्यूज़िक की जो सिखलाई है अब ऑलमोस्ट सेम है, तो वो भी बहुत अच्छा गाती हैं, जो भी दिल से गाती हैं, और मैं भी अल्लाह की मेहरबानी से जो भी मुझे गाना दिया जाता है दिल से गाते हैं हम लोग, तो इसलिए हमारी केमिस्ट्री जो है वो मिल जाती है गाने में।
क्या आप इतने ही रोमांटिक हैं जितने आपके गाने?
हाँ जी, मैं भी बहुत रोमांटिक हूँ और अपने काम से बहुत रोमांस करता हूँ, और जो भी मुझे काम म्यूजिक में दिया जाता है उसको मैं बहुत प्यार से दिल से उसको निभाने की कोशिश करता हूँ, जो ऑडियंस सुनने वाले जो हैं वो जानते हैं।
सवाल आप टाल गए, असल सवाल ये है कि क्या आपका मिजाज भी आशिकाना है?
अच्छा, आशिकाना, हाँ जी, वो भी देखिए जी, वो अगर एलिमेंट आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ना हो, प्यार मोहब्बत का जो आप आशिकाना, दिल आशिकाना की बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा वो रंगत नहीं आती है, वो एक जो डिलीवरी लफ्ज़ों की होती है उसकी अदायगी नहीं हो पाती है, तो वी शुड रोमांटिक। या
रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया।
आजकल आपके आने वाले वीडियो हबीबी के बड़े चर्चे हैं। सलीम सुलेमान ने धुन कंपोज की है और शायद इंस्पिरेशन आपने अरबी मौसीकी से ली है।
इसका बिल्कुल अरबिक म्यूजिक से इसका हमने उसको एलिमेंट दिया है, इसके म्यूजिक का वो पूरा अरबिक है, जैसे फिल्माया गया है उसको, जैसे उसको शूट किया गया है, वो भी उसी अंदाज से उसी सिनेरियो में रह के शूट किया है।
सुना है इस म्यूजिक वीडियो में बिग बॉस की एलिया अवराम जलवागर हैं, और ये वीडियो दुबई में उसी जगह शूट हुआ जहाँ जेनिफर लोपेस का वीडियो फिल्माया गया। उनके वीडियो तो बहुत सेक्सी समझे जाते हैं।
देखिए, जो जो गाने की डिमांड है और जो डायरेक्टर ने शूट किया उसको, उसने उस तरह से उसको लिया है, और जो हमारा शॉट है वो बिल्कुल अलग है। हमारा कोई सीन जो एली के साथ नहीं है, वो एक जो एक स्टोरी एक फीमेल मॉडल और मेल मॉडल के दरमियान में चल रही होती है, वो उनका अलग शूट है, और बिल्कुल उसमें हमारा जो है, मेरा सलीम सुलेमान का जो शॉट है वो हमारा तीनों का अकेला एक अलग स्लॉट पर लिया गया है।
आपकी इंडिया जाने पे पाबंदी है, इस तरह काम करना जरा मुश्किल नहीं? आखिर कब तक म्यूजिक कंपोजर्स लाहौर आके गाने रिकॉर्ड करेंगे?
नहीं, अब एक्चुअली भारत में मैं ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता हूँ, उधर से मुझे बहुत इनविटेशन आती हैं। मैं अपने बिल्कुल जो मेरे एल्बम का एक, आपको पता है जब आप म्यूज़िक बना रहे होते हैं तो आपको फुली कंसंट्रेशन जो है वो अपने म्यूज़िक पे देना होती है, तो इसलिए मैंने कुछ मेरे टूर्स थे इससे पहले, एल्बम बनाने से पहले, और हम 5 से 6 माह से तो एल्बम बनाने पे मसरूफ़ थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं भारत नहीं जा सकता हूँ और ना मैं जाना चाहता हूँ। मैं जब भी मुझे टाइम मिला, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं वहाँ पर जाऊँगा, विजिट करूँगा।
दगाबाज रे है, दगाबाज रे तोरे नैना बड़े, दगाबाज रे कल मिले, हाँ कल मिले, है कल मिले, ये हमको भूल गए आज।
आपने पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह काफी काम किया है, आपके ख्याल में जब दोनों मुल्क का टैलेंट साथ काम करता है तो किसका पल्ला भारी रहता है?
देखिए, जब दो जहन मिलते हैं तो बहुत अच्छा काम, क्रिएटिव काम हो सकता है, और पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे यहाँ पे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और वहाँ के भी, हिंदुस्तान के भी आर्टिस्ट और डायरेक्टर टेक्नीशियंस ख़ास तौर पे बात करूँगा, इंडिया के बहुत बहुत अच्छे हैं, और अगर आप लगाइए कि पाकिस्तान का टैलेंट और इंडिया हिंदुस्तान का जो टेक्नीशियन है, जब वो आपस में मिलकर काम करता है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ क्रिएट होती है, जो कि हमारी ये जो एल्बम है वो इसका एक मुँह बोलता सबूत होगा इंशाल्लाह ताला। जितने भी सुनकार लोग हैं और हमारे म्यूजिक को पसंद करने वाले, उनको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे इसमें एल्बम में।
اور راحت فتح علی خان کے اس انٹرویو کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں ہنیا علی, پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے جے میگانی اور عامر صدیق. مجھے امبر خیری کو اب اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے محمد عبداللہ فاروقی سے.
امریکی فوج کے کمانڈر جنرل مارٹن ڈیمسی نے تصدیق کی ہے کہ عراقی حکومت نے امریکی حکومت سے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملے کرے تاکہ ان کی پیش قدمی کو روکا جا سکے. عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامی العراق و شام کے جنگجو بغداد کی طرف پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور شمالی اور مشرقی حصوں پر قبضے کرتے جا رہے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کم از کم 100 افراد مغربی افریقہ کے ممالک میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایبولا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سیون میں جاری لال شہباز قلندر کے عرس میں 2 روز کے دوران شدید گرمی اور سمندر میں نہاتے ہوئے کم از کم 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور افغانستان کے صدارتی انتخابات کے امیدوار عبداللہ عبداللہ نے دھاندلی کے الزامات کے تحت ووٹوں کی گنتی کا عمل فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.